أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلو عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ متعین کیا جس پر وہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہرگز آپ سے اس معاملے کے اندر جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، بے شک آپ ہدایت پر ہیں جو بالکل سیدھی ہدایت ہے، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو بہت جاننے والا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ان تمام چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، کہ آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کو علم ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور ان تمام چیزوں کا جو زمین میں ہے، اور بے شک یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور بے شک یہ بات اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جب ان پر ہماری آیتیں صاف صاف تلاوت کی جاتی ہیں تو کافروں کے چہروں کے اندر تم ناگواری پہچان لوگے، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے زیادہ بری بات تمہیں نہ بتلاؤں، وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے تم کان لگا کر اس کو سنو، بے شک اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب مل کر جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے، طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے، بے شک اللہ طاقتور ہے غالب ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 74 تک کی آیات ہیں۔ ان آیات میں سے پہلی آیت کے اندر آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عبادات ہیں وہ اگرچہ ساری امتوں کے اوپر فرض رہیں، اور جو عبادتیں امت محمدی ادا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادتوں کے ادا کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادتیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان عبادتوں کو ادا کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو عبادتیں ہیں یہ روحانی غذائیں ہیں، اور جس طرح جسم کی غذائیں ہمیشہ سے ایک رہی ہیں اسی طریقے سے جو روحانی غذائیں ہیں وہ بھی ساری ایک ہی رہی ہیں، آج ہم گندم، باجرہ، چنا، چاول اور یہ غلہ کھاتے ہیں، لیکن پیچھے جو لوگ تھے وہ بھی کوئی اینٹ اور پتھر تو نہیں کھاتے تھے، وہ بھی یہی گندم اور یہی باجرہ اور یہی جوار اور یہی چنا اور یہی چاول جو غذائیں آج ہیں وہی غذائیں پہلے بھی تھیں، اتنی بات ہے کہ اس وقت میں بنانے کا طریقہ کچھ اور تھا، آج بنانے کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن جو جسمانی غذا ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی چلی آ رہی ہے تمام انسانوں کے لیے، بالکل اسی طریقے سے جو روحانی غذائیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب وہ غذائیں ہیں جو روح کے لیے ضروری ہیں. جس طرح جسم بغیر غذا کے باقی نہیں رہ سکتا، اسی طرح روح جو ہے وہ اس کی صحت بھی بغیر روحانی غذا کے باقی نہیں رہ سکتی. اور یہ جو روحانی غذائیں ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں. اور یہ صرف ہماری امتوں پر فرض نہیں ہوئی، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی یہی عبادتیں فرض تھیں. اور اسی لیے آپ نے وہ آیت کئی مرتبہ سنی ہوگی رمضان المبارک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. معلوم ہے کہ روزے ہم پر بھی فرض ہیں، اور روزے ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھے. اسی طرح نماز اور زکوٰۃ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض، یہ دونوں چیزیں اور یہ عبادات فرض تھیں. اور اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے اندر آیت گزری ہے کہ واوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و کانوا لنا عابدین. انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، کہ ہم نے ان کو وہی بھیجی تھی کہ نیکی کے کام کریں، و اقام الصلاۃ نماز قائم کریں، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، و کانوا لنا عابدین اور وہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو قرآن ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح روزے ہم پر فرض ہیں اسی طرح پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور نماز اور زکوٰۃ جس طرح ہم پر فرض ہے اسی طریقے سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. اور حج بھی، حج کا بھی یہی حال ہے کہ حج جو ہے وہ اس امت پر فرض ہے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام حج کرتے چلے آئے. اور اسی لیے احادیث میں طالب علم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں نبی علیہ السلام کو کہ وہ تلبیہ کہہ کے یہاں سے گزر رہے ہیں. وہ آپ ایک جگہ پر پہنچے، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، کہتے یونس علیہ السلام جو ہے یہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ منظر آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ روح کی عبادات ہیں کہ جو انسان کے لیے ضروری ہیں، انسان کی روح کے لیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے، اپنے خالق اور مالک سے اس کا تعلق درست رہ سکے، اور تاکہ اس کی آخرت بھی درست ہو جائے. جو جسمانی غذائیں ہیں دنیا کی حد تک ہیں، اور روحانی غذائیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہیں. تو یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، تو یہ جس طرح اس امت پر فرض، اسی طرح ان سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض. البتہ مقدار، کیفیت، طریقے میں فرق ہے. ہمارے ذمے 29 یا 30 روزے فرض ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پرانی امتوں کے اوپر 50 روزے فرض ہوں. یہ آوازیں کیسی ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر میں سے آئے؟ چلو اچھا. یہ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی شرح ہمارے ہاں 2.5% ہے، ہو سکتا ہے کہ پرانی امتوں میں اس سے کہیں زیادہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے اوپر تخفیف فرمائی ہو. نمازیں جو ہیں ان کا طریقہ ایک خاص ہمارے ہاں ہے، لیکن پرانی امتوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ نماز کا طریقہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہو. تو یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کے طریقے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہی نے بتائے ہیں، تو تمہاری عبادت کو ہماری عبادت کے اوپر کیا فوقیت حاصل ہے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا کہ وہ تمہاری عبادتیں اب منسوخ ہو گئی ہیں، اب اس امت کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبادت کا یہ طریقہ تجویز کیا گیا ہے، اور اسی کی پیروی کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. تو اس پہلی آیت میں جو آج پڑھی گئیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ متعین کیا جس پر وہ عبادت کرتے ہیں، اور منسک کہا جاتا ہے عبادت کے طریقے کو، اور اسی لیے آپ نے پڑھا سنا ہوگا مناسک حج، مناسک حج یعنی حج کا طریقہ، اور اسی تو مناسک حج کا لفظ جو ہے وہ بھی آپ حضرات نے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کے مطابق ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، جب حج وداع میں آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو آپ نے مختلف مواقع پر خطبہ دیا اور اس میں یہ لفظ آیا ہے خذوا عنی مناسککم، کہ اپنے عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، یہ حج کے طریقے اور عبادتوں کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. تو منسک مفرد ہے، جمع اس کی مناسک ہے، تو یہاں بھی یہی لفظ آیا ہے لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ متعین کیا ہے، ہم ناسکوہ اور وہ لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں. اشارہ کر دیا کہ پرانی امتوں کے اوپر طریقہ مختلف تھا، اب اس امت کے اوپر طریقہ مختلف ہے، عبادت وہی ہے لیکن طریقے اور کیفیت کے اندر فرق ہے. آگے فرمایا فلا ینازعنک فی الامر، تو اے نبی ان لوگوں کو اس معاملے میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ان کو صحیح راستہ بتا دیا عبادت کا جو اس امت کے اوپر ہم نے تجویز کیا ہے، تو اب ان لوگوں کو اس معاملے میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. فلا ینازعنک فی الامر، تو ہرگز یہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں. وادعوا الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، ان لوگوں کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور آپ ان کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہیے. اور یہ جو کلام ہے عجیب و غریب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس معاملے میں ان کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اشارہ کر دیا کہ جھگڑا وہ لوگ کرتے ہیں آپ نہیں کر رہے. نبی جھگڑا نہیں کرتا، نبی کے جو متبعین ہیں جو العلماء ورثت الانبیاء وہ جھگڑا نہیں کرتے، وہ تو رب کی دعوت دیتے ہیں، وہ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، جو نہیں مانے گا وہ جھگڑا کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں. وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہدایت پر ہیں جو بالکل سیدھی راہ ہے، سیدھی ہدایت پر ہیں، ایسی سیدھی ہدایت جو سیدھی جنت پہنچا رہی ہے. ایک راستہ دائیں طرف سے ہو کے جاتا ہے، ایک بائیں طرف سے ہو کے جاتا ہے، یہ ٹیڑھے راستے ہیں. جب آپ دائیں طرف سے چلو گے، بائیں طرف سے چلو گے، پتہ نہیں منزل تک پہنچو گے نہیں پہنچو گے، اور اگر پہنچ بھی جاؤ تو چکر لمبا کاٹنا پڑے گا. اور اگر آپ بالکل سیدھے چلو، یہ سامنے دروازہ ہے، اگر آپ بالکل سیدھا جاؤں گا جلدی سے پہنچ جاؤں گا، اور ادھر سے چکر کاٹ کے جاؤں گا، ادھر سے چکر کاٹ کے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ پہنچ ہی نہ سکوں، کسی اور چیز میں مبتلا ہو جاؤں، لوگ پکڑ لیں مجھے یا اور کسی کام میں لگ. تو اس صراط مستقیم بالکل سیدھی راست ہوتی ہے، سیدھا راستہ ہوتا ہے جو آدمی کو سیدھا جنت تک پہنچا دیتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اعدل الطرق اور اقصر الطرق ہوتا ہے، تمام راستوں میں سب سے سیدھا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور جو سب سے چھوٹا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. اگر قرآن و سنت کا صحیح اتباع کیا جائے تو محنت کم ہوتی ہے اور آدمی جنت میں فوراً پہنچ جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن و سنت کا سیدھا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ادھر ادھر کے اپنا چکر چلائیں گے، تو جنت میں تو پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن کافی محنت کرنی پڑے گی، محنت زیادہ ہوگی فائدہ کم ہوگا. اور اگر آپ صراط مستقیم کو پکڑیں گے، قرآن و سنت کے سیدھے راستے کو، تو سیدھا راستہ جلدی سے جنت پہنچ جائیں گے. تو قرآن حکیم میں صراط مستقیم، ہدم مستقیم، سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور یہاں اللہ تعالی نے ہدم مستقیم کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، جو ہدایت کا راستہ ہے جو سیدھا جنت تک جلدی سے پہنچا دے گا. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہاں بھی وہی بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ ان سے جھگڑا کریں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، اشارہ کر دیا کہ نبی جھگڑا نہیں کرتا، نبی کے جو سچے متبعین ہیں وہ جھگڑا نہیں کرتے، وہ مسلسل ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں، وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ پر عمل کرتے ہیں کہ رب کی طرف بلاتے رہو. باقی اگر کوئی نہیں مانتا، جھگڑا کر رہا ہے، تو فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. فی ما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. معلوم ہے کہ نبی کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، نہ نبی جھگڑا کرتا ہے، اور اگر سامنے لوگ جھگڑا کریں بھی تو نبی ان کے ساتھ نہیں جھگڑتا، نبی ان کے ساتھ مجادلہ نہیں کرتا. الا باللتی ہی احسن، نہیں جی وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن عام طور سے نبی جھگڑا نہیں کرتا، وہ دعوت دیتا رہتا ہے، اپنی دعوت اللہ نہیں چھوڑتا. لوگ جھگڑا کرتے رہے ہیں، اور نبی کہہ دیتا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. تو نبی جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ ان سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں تو اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، اور تم اگر جھگڑا کرتے ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، کیونکہ سارے فیصلے اس دنیا میں نہیں ہوتے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دار العمل ہے، یہ یوم الدین نہیں ہے، یہ کوئی بدلے کا دن نہیں ہے، بدلے کا دن آخرت کا دن ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے. اسی کوئی روایت میں فرمایا گیا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اس دنیا میں عمل ہوتا ہے حساب نہیں ہوتا، اور آخرت کے اندر حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جھگڑا نہ کیجئے. اس پر مجھے بات یاد آ گئی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ مولوی اشرف علی کسی سے دین کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا، بات تو پہنچا دو، مانتا ہے مانے، نہیں مانتا وہ جانے، تو جھگڑا مت کرو. تو اور فرمایا کہ جھگڑنے کے بجائے سارا رت وہ یابس اس کے سپرد کر دو کہ تو جان اور تیرا کام جانے. اور پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی تھا تو وہ ایک نائی کے پاس گیا اور نائی سے اس نے کہا کہ بھئی میرے بالوں میں سے سفید سفید بال علیحدہ کر دو، سفید سفید بال نکال دو اور کالے بال چھوڑ دو. اس نے اس طرح چلا کے اور مشین چلا کے سارے بال اس کے ہاتھ میں دے دیے اور کہا بھئی تم خود ہی اس میں سے کالے اور سفید علیحدہ علیحدہ کر لو، میرے بس میں نہیں. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی سفید بال علیحدہ کرو کالے بال علیحدہ کرو، تو اس کا تو حل یہی ہے کہ اس کے سارے بال کاٹ کے اسی کے حوالے کر دیے جائے کہ بھئی مجھے تو اتنی فرصت نہیں ہے، تو اگر کرنا چاہے تو کر لے. تو یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا، وجہ یہ کہ جو آدمی دین کے کام میں لگا ہوتا ہے اس کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں سے جھگڑا کرتا پھرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام آگے لوگوں تک پہنچانے ہیں، وہ خام خواہ لوگوں سے کیوں جھگڑتا پھرے گا. اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے طالب علم ساتھی، ان کے لیے بھی اس میں بڑی حکمت ہے کہ اگر آپ کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگی تو آپ لڑائی جھگڑا کم کرو گے، اور اگر آپ کی توجہ مخلوق کی طرف زیادہ ہوگی تو آپ لڑائی جھگڑا زیادہ کرو گے. چنانچہ آپ دیکھ لو کہ جو لوگ زیادہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ، میں دنیاوی باتوں کے نہیں کر رہا، دینی باتوں کے بھی کر رہا ہوں، دینی باتوں میں بھی جو زیادہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں اکثر وہ ہیں کہ جن کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے. جب آدمی کی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جناب دوسروں کے سفید اور کالے علیحدہ علیحدہ کرتے رہے، وہ تو سب ان کے حوالے کر کے کہتا ہے بھائی تو جان اور تیرا کام جانے، میں نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اور یہ جو ہم نے کہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین جھگڑا نہیں کرتے تھے، وجہ وہی ہے کہ جھگڑے کے اندر فساد بڑھتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے الجھتے پھریں، ہمیں جنت میں جانا ہے، اپنا کام کرنا ہے اور کام کر کے آگے جنت کی طرف بڑھنا ہے، اب لوگوں سے کہاں الجھتے رہیں. اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مشکاۃ شریف میں آئی ہے کہ اگر تم کسی کچھ لوگوں کو دیکھو کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو یہ کہہ دو کہ اللہ کی لعنت ہو جو تم میں سے بدترین ہے، تم میں سے جو بدترین ہے اس پر خدا کی لعنت، بس یہ کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ جو چاہے سمجھتا رہے اس کا، لیکن تم نے معاملہ ختم کر دیا، لعنت اللہ علی شرکم کہہ کے بات ختم کر دی. حدیث شریف ہے جو مشکات المصابی کے اندر موجود ہے. تو جو سلف صالحین ہیں وہ دعوت اللہ حکمت موعدہ جدال باللتی احسن کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن جدال برائے جدال اور جھگڑا برائے جھگڑا کہ ہر قیمت پر منوانا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نہ طریقہ رہا ہے نہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے, آپ سیدھے راستے پر ہیں, اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کچھ زیادہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو, اور قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اسی سے ملتی جلتی آیت وہ ہے جو سورۃ الغاشیہ کے اندر بھی آئی ہے کہ لست علیہم بمسیطر, اے نبی آپ ان لوگوں پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے, لست علیہم بمسیطر, فذکر انما انت مذکر, اے نبی آپ نصیحت کیجئے, آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں, لست علیہم بمسیطر, اور آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے, الا من تولا وکفر, مگر جو آدمی منہ موڑے گا اور انکار کرے گا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. معلوم ہے کہ نبی کا کام تذکیر ہے, نبی مذکر ہوتا ہے, وعظ و نصیحت کرنے والا ہوتا ہے, لوگوں کو ہدایت دینے والا ہوتا ہے, وہ جھگڑا کرنے والا یا مسلط ہونے والا نہیں ہوتا. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجئے, جو زینیس آپ نصیحت کرنے والے ہیں, لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں, الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, ہاں مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, بے شک ان لوگوں کو ہمارے پاس لوٹنا ہے اور ہم ان سے حساب لیں گے, ان سب لوگوں کو ہمارے پاس واپس آنا, ہم ان سے حساب لیں گے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور سے کہلوا دی کہ فَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون, اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اور یہ جو آ رہا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اسی کو آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ يعلم ما في السماء والارض, کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں, ان ذلک فی کتاب, اور صرف جانتا ہے نہیں ہے, بے شک یہ سب چیزیں لکھی ہوئی بھی ہیں, لوح محفوظ میں بھی ہیں, ہر چیز لکھی جا رہی ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, ان ذلک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ بات اللہ کے اوپر بڑی آسان ہے. اور اگر آدمی کو اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, ایک دل کو تسلی رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا نا الم یعلم بأن اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک جگہ میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اور ایک جگہ میں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. تو نبی جو ہے اس کو یہ بات دل میں اس کے پکی جما دی جاتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے تمہیں, ہر وقت تمہارے ساتھ ہے, اور جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس مخالف وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, بے شک یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور بے شک یہ بات اللہ کے اوپر آسان ہے. یہ تو آیت نمبر 70 تک, سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 تک کا بیان ہوا. آگے 71 اور 72 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کو پوچھتے ہیں, مختلف چیزوں سے دل لگاتے ہیں, نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, نہ یہ آخرت میں کوئی کام آنے والی چیزیں ہیں. تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور ان کو اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو بتوں سے مانگتے ہیں یا مادہ اور جناب فطرت سے مانگتے ہیں جیسے دہری لوگ ہیں، یا جناب اللہ کو چھوڑ کر مختلف لوگوں سے مانگتے ہیں، ان سے دل لگاتے ہیں، کوئی جناب کسی چیز سے دل لگائے ہوئے ہے، کوئی کسی چیز سے دل لگائے ہوئے ہے، کسی نے جناب موسیقی سے اپنا دل لگایا ہوا ہے، کسی نے بتوں سے اپنا دل لگایا ہوا ہے، کسی نے کچھ، یہ سب چیزیں من دون اللہ ہیں، اللہ کے سوا ان چیزوں سے بت لگا، ان چیزوں سے لو لگانے یا ان چیزوں سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چیزیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کو اس کا کوئی علم بھی نہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جن بتوں سے یا جن شخصیتوں سے تم دل لگا رہے ہو اور اللہ کے سوا ان کو پکار رہے ہو، آخرت میں تمہارے کام نہیں آئیں گے، ظالموں کی کوئی مدد وہ نہیں کر سکیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت 72 میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جب ان پر ہماری آیتیں صاف صاف تلاوت کی جاتی ہیں تو تم دیکھو گے کہ کافروں کے چہروں کے اوپر برائی کا اثر ہے، ان کو ناگواری ہوتی ہے قرآن کی آیات سن سن کر۔ یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ناگوار چیز بتاؤں؟ آج تو تمہیں آیات سے ناگواری ہو رہی ہے، کل کو آگ سے ناگواری ہوگی، یہ ناگواری تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے بری چیز تمہیں بتاؤں؟ النار، آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس آگ کا وعدہ کیا ہے کافروں سے، وبئس المصیر، اب وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ یا منافقین یا یہود کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے تو ان کے چہرے پہ کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے، مگر چہرے پہ سخت ناگواری کا اثر ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم آج آیتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کا کلام نہ سننا چاہتے ہو نہ قبول کرنا چاہتے ہو، اور جب آیتیں صاف صاف تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو تمہارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تمہارے چہرے کے اوپر ناگواری ظاہر ہونے لگتی ہے، غیر اللہ سے تم نے دل لگایا ہوا ہے، اللہ کی باتیں سن کر تم ناگواری محسوس کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج تو تم قرآن مجید کی آیات سے ناگواری محسوس کر رہے ہو، مگر یہ نفرت تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی، جب آگ آئے گی اس سے کیسے بچو گے؟ تو فرمایا گیا کہ جب ان پر ہماری آیتیں صاف صاف تلاوت کی جاتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی یہاں بھی ہے آیاتنا بیناتن، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے آیات بینات، کہ قرآن مجید کی جو آیتیں کو گول مول نہیں ہے، صاف صاف ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی گول مول بات نہیں کرتے، صاف صاف بات کرتے ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ قرآن جو ہے فیصلہ کن بات ہے، صاف صاف بات کرتا ہے، وما ہوا بالحزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ قرآن ہمیشہ صاف بات کرتا ہے، آیت صاف صاف ہوتی ہے، حق اور باطل بالکل علیحدہ علیحدہ، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے یہ کفر ہے، یہ نور ہے یہ ظلمت ہے، صاف صاف. تو قرآن مجید اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نام کیا ہے، فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی. فرقان کہتی اس چیز کو ہے جو حق کو علیحدہ کر دے باطل کو علیحدہ کر دے. مخلوق جو ہے وہ تو دوسرے کا خیال کر کے اپنا کچھ تھوڑا سا گول مول بھی بات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو گول مول بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو صاف صاف بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے اوپر جب ہماری صاف صاف آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تم دیکھو گے ان کافروں کے چہرے کے اندر ناگواری، کہ ان کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر ہماری آیتیں صاف صاف تلاوت کی جاتی ہیں تم دیکھو گے ان کافروں کے چہرے کے اندر منکر، منکر کہتے ہیں کھلی برائی کو، یعنی ان کے چہروں کے اوپر کھلی برائی نظر آتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آیتیں ہم نہ سنیں. نہ صرف یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ آیتیں نہ سنیں بلکہ ان کا بس چلے تو یہ سنانے والوں کے اوپر حملہ کر دیں. یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور حملہ کر بھی دیتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اور اوجڑی لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر رکھ دی، حالانکہ آپ کا کیا قصور تھا، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے طور پر کر رہے تھے، لیکن یہ ظالم جو ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا اور چاہتے تھے کہ جو قرآن مجید کی بات کر رہا ہے یا قرآن مجید کی آیت سنا رہا ہے اس پر حملہ کر دیں اور قرآن مجید کو بند کر دیں. کیونکہ قرآن قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کریں ان لوگوں پر کہ جو ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. قل افأنبئکم بشر من ذلکم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے زیادہ بری چیز تمہیں بتاؤں. بری چیز یعنی ناگوار چیز. آج تمہیں قرآن مجید سے ناگواری ہو رہی ہے، لیکن تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ ناگواری تمہیں ایک بہت سخت ناگوار چیز تک پہنچا دے گی، جہنم تک پہنچا دے گی. آگ جب قریب آئے گی اس سے کیسے بچو گے؟ آج تم قرآن مجید کی آیات سے بچنا چاہتے ہو، قرآن مجید کی آیات سننا نہیں چاہتے. قرآن مجید کی آیات جب تم پر تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تو تم اس آگ سے کیسے بچو گے جو جہنم میں تمہارے قریب آ رہی ہوگی. تو فرمایا کہ قل افأنبئکم بشر من ذلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے زیادہ بری بات تمہیں نہ بتاؤں. النار، آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس آگ کا وعدہ کیا ہے کافروں سے، ان کافروں کو وہ آگ ملے گی. وہ کافر جب آگ کو دیکھیں گے اس وقت جو ناگواری ہوگی اس کا بچاؤ کیسے ہوگا؟ اس کا بچاؤ صرف یہی ہے کہ قرآن کی آیات کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ، شکر ادا کرو تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکو. کافر مت بنو، اللہ کی نعمتوں کا انکار مت کرو. آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے زیادہ بری چیز تمہیں نہ بتلاؤں. آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. آگ جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال ذکر کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بتوں کو پوچھتے ہیں، اور بتوں کا حال یہ ہے، یہ بت کیا، جو بھی غیر اللہ ہو، جو بھی غیر اللہ کو پوجا جائے، چاہے بت کو پوجا جائے، چاہے مادے کو پوجا جائے، چاہے جناب کسی اور چیز کی آپ پرستش کریں، نعوذ باللہ کسی بزرگ کی آپ نعوذ باللہ ایسی پرستش کرنے لگیں جیسے خدا کی بات مانی جاتی ہے، وہ بھی غلط ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، قرآن مجید میں ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنا رکھا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، اور جناب اپنے علماء اور مشائخ کی بات جو بالکل خلاف تھی انجیل کے اور توحید کے، اس کو جناب عمل کرتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مریم. تو جو بھی غیر اللہ ہے اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ تو کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بڑی عجیب مثال دی، بہت چھوٹی سی چیز کی مثال دی، اور چھوٹی سی مثال سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکال لیا. یہ بھی اللہ کا کلام ہے. کہیں اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کے اندر مکڑی کی مثال دی ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کی بھی مثال دی ہے، یا مکی کی مثال دی ہے. مثال یہ دی کہ یہ بت یا وہ شخصیت جس کو تم پوچھتے ہو، اس کا حال تو یہ ہے کہ یہ اور کسی چیز کو تو کیا پیدا کر سکتا ہے، مکی تک پیدا نہیں کر سکتا. یہ ساری مخلوق مل کر ایک مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. اور چلو بنانا تو کیا ہے، یہ مکھی تو کیا بنائیں گے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے. مکھی ان سے چھین کے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے. اور یہ جو مشرکین تھے تو یہ اپنے بتوں کو کے پاس چڑھاوے لاتے تھے اور ان کے سامنے مٹھائیاں رکھ دیتے تھے، پھل رکھ دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے ان بتوں کی یہ اکرام کیا ہے. تو اب وہ جو مکھیاں آتی تھیں وہ اس مٹھائی کو اور جناب اس کو لے جاتی تھی. اور اسی طرح یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ بت جو بناتے تھے اس کے اوپر زعفران ملتے تھے، زعفران جب خشک ہو جاتی تھی تو مکھیاں اس کو آ کے چوستی تھیں اور اس کے چہرے کے اوپر یا اس کے سر کے اوپر مٹھائی مل دیتے تھے، اور جو بھی چیز لائے تھوڑی سی اس کے اوپر مل دی. اب مکھی آئی، اور مکھی ایک کیا بلکہ بہت ساری آئیں، اٹھا کے لے گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ تو مکھی بنانے پر قادر نہیں ہیں. مکھی بنانا تو کیا، اگر کوئی مکھی ان سے چھین کے لے جائے اس کی واپس لانے پہ قادر نہیں ہے. قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، ذرا کان لگا کے سن. ایک ہے سننا، ایک ہے کان لگا کے سننا. خالی سننے سے کام نہیں چلتا، کان لگا کے سننا پڑتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا بول رہا ہوتا ہے، آپ کے کان میں آواز جا رہی ہوتی ہے، مگر آپ کا خیال کہیں اور ہوتا ہے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ دلائل، کوئی اپنے کچھ خیالات میں منہمک ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے کان تک تو جاتی ہے، دل میں نہیں جاتی. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا ان فی ذلک لذکرا، اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان له قلب، لیکن اس شخص کے لیے ہے جس کا دل ہو، او القى السمع وهو شهید، اور جو کان لگا کر بات سنے خود بھی وہاں بیٹھا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جناب خود تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور دماغ اس کا پنڈ پہنچا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ تو آواز اس کے کان میں جائے گی واپس آ جائے گی، دل میں تو نہیں اترے گی اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر سنو. صرف سننا کافی نہیں، کان لگا کر سنو. کیا ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سب مل کر جمع ہو جائیں، وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور. طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور. ذباب کہتے ہیں مکھی کو، اور ذب یذبو کے معنی ہوتے ہیں حرکت دینے کے، اور ذب یذبو کے معنی دور کرنے کی بھی آتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور مکھی کو مکھی کہتے ہیں، ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، ابھی یہاں اس کان پہ، اس کان پہ، پھر ناک پہ، اب آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے رہتے ہیں، وہ آپ کے چہرے کے گن جناب چکر لگاتی رہتی ہے، آپ بھی تھک جاتے ہیں، یا اللہ مکھی نے تو مجھے پریشان کر دیا. ایک مکھی ہے، اسی نے آپ کو پریشان کر دیا. کتنا انسان کمزور ہے، اور یہ تو انسان ہے جو تھوڑی سی حرکت بھی کر لیتا ہے. وہ بھی شرطے کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہو, اعزن اللہ من ذلک, ورنہ خدا نہ خاصہ فالج کا اثر ہو جائے, کچھ ہو جائے تو آدمی لیٹا ہوا ہے اور مکھیاں بھن بھن آ رہی ہیں, کچھ کر بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور بدھ کا تو حال یہ ہے کہ اس کے چہرے سے وہ مکھیاں لے گئیں, اس کے سامنے کھانے سے لے گئیں, کچھ نہ کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, کان لگا کر سنو, اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ سب مل کر جمع ہو جائیں, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس مکھی سے چھوڑا نہیں سکتے. اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے, کچھ مکھیاں اٹھا کے لے جائیں, آپ کہاں سے واپس لاؤ گے ان سے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور, طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور, مکھی بھی کمزور اور وہ جو بت ہے وہ بھی کمزور, وہ بت بھی کمزور اس کو پوجنے والا وہ بھی کمزور. طالب اور مطلوب, یہ سب, یہ بھی طالب وہ بھی مطلوب, یہ بھی طالب وہ مطلوب, یہ پوجنے والا طلب کر رہا ہے اس اپنے مطلوب کو یعنی بت کو, جی, اور وہ مطلوب جو ہے وہ جناب طلب کر رہا ہے مکھی کو, اور مکھی اس کی مطلوب ہے, لیکن یہ طالب اور مطلوب سب کمزور ہیں. اور جسے انسان کو نعوذ باللہ کوئی آدمی خدا سمجھے, اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا, مکھی ہلا نہیں سکتا, مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو واپس نہیں لا سکتا, کمزور ہے. تو قرآن نے فرمایا لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, کان لگا کر سنو, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب جمع ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس کو چھوڑا نہیں سکتے. اور یہ تو وہ مکھی ہے کہ جو صرف چھین کے لے گئی, بعض مکھیاں ایسی ہوئی جو کچھ دے بھی جاتی ہیں, شہد کی مکھی کچھ دے جاتی ہے, اور بھیڑ جو ہے وہ بھی مکھی ہے, وہ بھی کچھ اندر چھوڑ جاتی ہے, تو آدمی اچھلتا ہی رہتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, چیخے مارتا ہے, جگہ سوج جاتی ہے, علاج کرتا رہتا ہے, تو وہ تو کچھ لے کے نہیں گئی, کچھ چھوڑ بھی گئی. مچھر, اتنا چھوٹا سا مچھر جناب اچھے خاصے آدمی کو قبر تک پہنچا دیتا ہے, اعزن اللہ. ڈینگی مچھر اتنا چھوٹا مچھر ہے, عام مچھر سے بھی چھوٹا ہے, لیکن اگر کسی کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہو تو وہی چھوٹا سا مچھر جو ہے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے, ورنہ بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے. 15-20 دن مہینے تک آدمی اس کے اثرات سے ہی نہیں نکل پاتا. کیا انسان اپنی قوت کا دعویٰ کرے, مخلوق پہ کیا نظر کرنا, مخلوق سے کیا توجہ کرنا, ساری توجہ تو ہونی چاہیے کس پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مخلوق سے ہدایت حاصل کر لو, مخلوق سے راستہ معلوم کر لو, لیکن مخلوق سے کیا دل لگانا, دل لگانا ہے تو کس سے لگاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو فرمایا کہ بے شک اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب جمع ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس سے چھوڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور. یہ مچھر جو ہے نا خون نکال کے لے جاتا ہے آدمی کا, چھوڑا بھی نہیں سکتا آدمی, بعد میں آپ کے کپڑوں پر ہی چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے اپنا نشان. ضعف الطالب والمطلوب, طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور, سب کمزور ہے. قوی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق. مخلوق سے دل لگا رکھا ہے, اللہ کو چھوڑ رکھا ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ طاقتور ہے غالب ہے, طاقتور ہے غالب. ایک مرتبہ ترجمہ یہاں تک پھر سن لیجئے آج کی آیات کا. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ متعین کیا ہے جس پر وہ عبادت کرتے ہیں, تو اس معاملے میں یہ لوگ ہرگز آپ سے جھگڑا نہ کریں, اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے, بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہیں. اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو, اور قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور بے شک یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور بے شک یہ اللہ کے اوپر آسان ہے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں صاف صاف تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کافروں کے چہروں کے اندر تم ناگواری پہچان لوگے. قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو ہماری آیتیں ان کو سنا رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے زیادہ بری چیز تمہیں نہ بتلاؤں؟ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے، کان لگا کر سنو. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، اور جس کی طلب کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، اور بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ قرآن مجید کی صحیح فہم عطا فرما، قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے اپنے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما، اپنی طرف رجوع کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، مخلوق سے ہمارا دل ہٹا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. Thank you.